فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
ترجمہ کنز الایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، شان حبیب الرحمن میں حکیم الامت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے بہت دلچسپ حکایت نقل کی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمت اللہ الغنی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک بار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہد کی مکھی سے دریافت کیا کہ تم شہد کیسے بناتی ہو؟ اس نے عرض کی، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھر وہ رس اپنے دہن میں لیے ہوئے چھتوں تک آ جاتی ہیں اور وہاں اگل دیتی ہیں، یہ ہی شہد ہے. ارشاد فرمایا کہ پھولوں کے رس تو پھیکے بھی ہوتے ہیں اور شہد میٹھا. یہ تو بتاؤ کہ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ تو شہد کی مکھی عرض کرنے لگی، قدرت نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ چمن سے چھتے تک راستے بھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتی ہوئی آئیں، شہد کی یہ لذت اور مٹھاس درود پاک ہی کی برکت سے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شہد کا تذکرہ ہوا تو شہد بھی اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت ہے. یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے استعمال مختلف ہیں اور فوائد بھی مختلف ہیں. مسلم اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کی کہ میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے. تب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے شہد پلا دو. اس نے پلایا، پھر دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے اسے پلایا، اس کے دست بڑھ ہی گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے تین بار یہی فرمایا کہ شہد پلاؤ. پھر وہ آیا تو چوتھی مرتبہ فرمایا اسے شہد پلاؤ. وہ عرض کرنے لگا کہ میں نے اس کو پلایا مگر اس کے پیٹ نے چلنا ہی بڑھایا. تب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالی سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. اس نے پھر شہد پلایا تو آرام ہو گیا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس حدیث کی شرح میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ اس شخص کے پیٹ میں لیسدار بلغمی فضلات جمع ہو گئے ہیں جنہیں شہد خارج کر رہا ہے. اس کے خارج ہونے کے بعد دست بند ہو جائیں گے. تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ ایک بار بقدر ضرورت شہد پلانے کا حکم فرمایا، اس لیے وقت اور مقدار کا ذکر نہ فرمایا۔ تو جیسا مریض ویسی مقدار دوا۔ یہ جو ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ تعالی سچا ہے، تو اللہ تعالی نے شہد کے بارے میں ارشاد فرمایا فیہ شفاء للناس، تو رب تعالی کا یہ فرمان یقیناً سچا اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا کہ اس شہد سے شفا حاصل نہ کرنے میں خطا کار ہے، تو دوا مفید ہے، قصور پیٹ میں ہے کہ اس سے شفا حاصل نہیں کر پا رہا، کہ یہ مطلب ہے کہ مجھے میرے رب نے وحی فرمائی ہے کہ تیرے بھائی کو شہد سے شفا ہوگی، تو ابھی اس شفا کا ظہور نہ ہونا اس میں پیٹ کا قصور ہے، رب تعالی کی یہ خبر سچی ہے۔ مزید مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ طب میں شہد کو دست آور مانا گیا ہے، یعنی دست لانے والا، مگر یہاں پر اس سے دست بند ہوئے یا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے، لہذا ہم لوگ دست میں شہد استعمال نہ کریں، یا اس لیے کہ اس شخص کے دست بد ہضمی اور فاسد مادہ کے معدے میں جمع ہو جانے کی وجہ سے تھے، اس فاسد مادہ کا نکال دینا ہی ضروری تھا، اس لیے پہلی تین بار میں شہد سے دست زیادہ ہوئے، جب مادہ سارا نکل گیا تو دست ٹھہر گئے۔ تو پیٹ جھوٹے ہونے کے یہی معنی ہے کہ اس میں خراب مادہ بہت جمع ہو گیا ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ تجویز کردہ دوا بہت حکمتوں پر مبنی ہے۔ مفتی صاحب یہاں پر مشورہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں اشیعت اللمعات کے حوالے سے کہ دوسرے طبیب اپنے فن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قیاس نہ کریں کہ ان طبیبوں کی طب ظنی ہے، یعنی گمان پر مبنی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تجویزیں یقینی ہیں اور وحی الہی سے تائید شدہ ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شہد میں شفا ہے، لیکن استعمال میں ہمیں طبیب سے مشورہ کر لینا بے حد مفید ہے کہ بعضوں کے وجود اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ تو میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 25 صفحہ 88 پر رد المختار فتاوی شامی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ جن مزاجوں یعنی طبیعتوں پر سفرہ غالب ہوتا ہے، شہد انہیں نقصان کرتا ہے بلکہ بارہا بیمار کر دیتا ہے، بانکہ یعنی باوجود اس کے وہ یعنی شہد بنص قرآنی دلیل قرآنی سے شفا ہے۔ تو اخلاط اربع چار قسم کی ہوتی ہیں، ایک سفرہ یعنی پت، نمبر دو خون، نمبر تین بلغم، اور چوتھی سودا یعنی جلا ہوا سیاہ بلغم۔ ان چاروں میں سے جن لوگوں کے وجود میں سفرہ یعنی پیلے رنگ کا کڑوا پانی زائد ہو، تو اس کے لیے شہد کا استعمال مضر صحت ہے۔ ہر طرح کا علاج اپنے طبیب کے مشورے سے ہی کرنا چاہیے۔ تو ہر طرح کی کھانسی کے مریض دن میں کئی مرتبہ خالص شہد چاٹیں تو کھانسی بلکہ گلے کے ہر طرح کے درد میں بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اسی طرح کھانسی کا ایک اور علاج کہ دو چمچ ادرک کا رس اور ایک چمچ شہد ملا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل کھانسی سے نجات ملے گی۔ اسی طرح ہچکی بچوں کو آتی ہے، تو اگر خود بخود بند نہ ہو تو تھوڑا سا شہد لے کے چٹا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہچکی بند ہو جائے گی۔ کان میں بارہا درد ہوتا ہے تو خالص شہد یا تلسی کے تیل کے چند قطرے کان میں ٹپکانے سے انشاءاللہ عز و جل کان کے درد میں راحت ملے گی. اسی طرح پیٹ میں جلن مچتی ہے بعض اوقات, تو اس کا بھی علاج شہد میں ہے کہ روزانہ 5 کھجوریں دھو کر رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیجئے, صبح اس کو کچل کر یعنی کھجوروں کو تھوڑا سا ملیدہ سا بنا کر شہد میں ملا کر نہار منہ پی لیجئے. یہ علاج 7 دن تک جاری رکھیں, انشاءاللہ عز و جل ٹھنڈک ہو جائے گی. اسی طرح ایک بہت میٹھا میٹھا علاج کمزوری کا کہ انسانی بدن کمزور ہو جاتا ہے, تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے بڑا ہی پیارا نسخہ لکھا ہے. اس کا خلاصہ ہے کہ تلبینہ کمزوری کا بہترین علاج ہے. تو دو قسم کے افراد پائے جاتے ہیں, ایک تو یہ کہ وہ بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں, موٹے ہو جاتے ہیں, اور ایک یہ کہ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا صحت مند نظر آئیں, تو ان کے لیے بھی, اور جو بیماری سے اٹھتے ہیں کمزوری کسی وجہ سے ہو جاتی ہے, تو اب وہ طبیب کے مشورے سے یہ تلبینہ استعمال کریں. کمزوری کا علاج ہے, اس کو بنانے کا طریقہ بڑا آسان ہے کہ دودھ میں جو شریف یا گیہوں یعنی گندم کا آٹا یا بھوسی ڈال کر اس کو پتلا پکا لیجیے, اور ضرورت کے مطابق شہد ڈال لیجیے, پھر حسب خواہش تناول فرمائیے. اس کو عربی میں تلبینہ, اردو میں لپٹا یعنی راب, اور پنجابی میں سیرہ کہتے ہیں. یہ بہت ہلکی غذا ہے اور جلدی ہضم ہونے والی ہے, پیٹ میں بوجھ بھی نہیں کرتا اور دل کو قوت بخشتا ہے, رنج و غم اور دل کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے. اسی طرح بھینس کے گرم دودھ میں 2 بڑے چمچ شہد ملا کر پینا جسمانی طاقت بڑھانے کے لیے بے حد مفید ہے. تو تلبینہ میں بھی شہد, اگر شہد نہ ملے تو تھوڑی سی چینی ڈال لیں, لیکن وہی کہ طبیب کے مشورے سے اس علاج کو کیجئے. آپ کو دیگر جو امراض ہیں وہ بھی طبیب کو بتانے ہوں گے, مثلا آپ کو بلڈ پریشر کا عارضہ ہے تو وہ بھی بتائیں, شوگر کا مسئلہ ہے تو بھی بتائیں, کولیسٹرول کا پرابلم ہے تو وہ بھی بتائیں, تو پھر طبیب سے مشورہ کریں, حکیم سے مشورہ کریں, لیکن ہو ماہر تاکہ وہ آپ کے مزاج کے مطابق آپ کو مشورہ دے سکے. بعض اوقات ہلکا پھلکا کٹ لگ جاتا ہے کوئی سبزی کاٹتے وقت, تو اس وقت شہد کی تھوڑی سی پٹی بھگو کر اس کے اوپر لگائیں اور اوپر لپیٹ دیجئے, انشاءاللہ عز و جل خون بند ہو جائے گا اور زخم میں بھی آرام آ جائے گا. اسی طرح تھکن ہوتی ہے بعض اوقات, اب تھکن میں ہم مختلف قسم کے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں تاکہ تھکن دور ہو جائے, تو شہد سے بھی بہترین مشروب تیار ہوتا ہے. تو 2 بڑے چمچے خالص شہد کے 1 گلاس پانی میں ملا کر پی لیجئے, انشاءاللہ عز و جل تھکن دور ہو جائے گی. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, تو شہد کے بہت سارے فوائد ہیں, لیکن شہد خالص ہو. اب خالص شہد کہاں سے لائیں؟ تو چلیے اس کی 2 پہچانے عرض کیے دیتا ہوں جو اس کے ماہرین بتاتے ہیں. ایک تو بہت عام ہے کہ گلاس میں پانی لے لیں تو شہد کا ایک قطرہ اس میں ٹپکائیں, اگر قطرہ جا کے سیدھا پیندے میں بیٹھ جائے یعنی وہ حل نہ ہو تو اب شہد اصلی ہے. لیکن واقفان حال بتاتے ہیں جعلی کام کرنے والوں نے, نقلی شہد بنانے والوں نے اس کا بھی توڑ نکال لیا کہ اب نقلی شہد بھی جا کے پیندے میں بیٹھ جاتا ہے. ایک اور پہچان جو زیادہ عام نہیں ہے وہ بھی اطباء بتاتے ہیں, وہ یہ کہ وہ پٹی جو ہم زخم پہ لپیٹتے ہیں نا, تو اس پٹی کا تھوڑا سا حصہ شہد میں بھگو دیں, شہد لگا دیں اس کے اوپر, اب وہ پٹی تھوڑی دیر تک خشک ہو جائے گی. اب اتنے حصے کو احتیاط کے ساتھ دیا سلائی دکھائیں, اس کو اتنے حصے کو تھوڑی سی آگ لگائیں, تو اب وہ حصہ جس پہ شہد لگایا تھا وہ حصہ اگر ریزہ ریزہ ہو کر راکھ میں تبدیل ہو جائے تو وہ شہد اصلی نہیں ہے، اس کی کوالٹی میں کچھ مسئلہ ہے، اور اگر وہ ریزہ ریزہ نہ ہو، جلنے کے بعد بھی وہ اکڑنے کی حالت میں برقرار رہے، ریزہ ریزہ نہ ہو، راکھ میں نہ تبدیل ہو، تو اب یہ شہد اصلی ہے. واللہ تعالی اعلم بحقیقت الحال. اگر سامنے شہد اتروایا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ خود اتروایا، چھتے سے خود نکالا اپنی نظروں کے سامنے، تو اب اس کے چیک کرنے کی حاجت نہیں رہتی. لیکن چیک کرنے کی حاجت پیش آتی ہے کہ آج کل کیا نہیں ہوتا، سب ایسا کرتے ہیں، یہ میں دعویٰ نہیں کرتا، کیا نہیں ہوتا، یا حالات آپ کے سامنے ہیں کہ بیشتر اشیاء نقلی بنا کر بیچ دی جاتی ہیں. تو شہد ایسی مفید، ایسا ذائقے دار، اور اس کی مٹھاس ضرب المثل ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یہ رب تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمت عطا کی. اب اس نعمت کے جو حصول کا ذریعہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، اب یہ باغات میں جائے گی اور پھلوں کا رس چوسے گی. پھر رس چوسنے میں ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، تو ایک چھتے پر ہزار ہا مکھیاں مقرر ہوتی ہیں. پہلے اس چھتے کو بناتی ہیں، اس کے لیے موم پیدا کرتی ہیں، پھر موم کے ذریعے یہ اس چھتے کے اندر سوراخ، آپ نے دیکھے ہوں گے کبھی آپ کو دیکھنے کا موقع ملا ہو، تو سوراخ چار کونوں والا نہیں ہوتے، چھ کونوں والے سوراخ ہوتے ہیں، نہ پانچ کونے، نہ چار کونے، نہ تین، بلکہ چھ کونوں والے سوراخ ہوتے ہیں. پھر سٹور روم ہوتا ہے، پھر مکھیوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگتی ہیں، ہوا کی گزرنے کا راستہ، پھر جو رس چوس کے لاتی ہیں وہ انڈیلتی ہیں، پھر اس کو ایک خاص درجہ حرارت شہد کو درکار ہوتا ہے، یہ اپنے پروں سے بھی کام لیتی ہیں اس شہد کو تبدیل کرنے کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ یہ دہن میں رس لیے ہوئے آتی ہیں اور پھر اس شہد کو جمع کرتی رہتی ہیں، تو جیسا یہ رس چوسیں گی ویسا شہد بنے گا. تو بعض اوقات بیری کا شہد، یعنی بیری کے پتوں وغیرہ سے یہ رس چوستی ہیں، تو وہ شہد طبا کے نزدیک، طبیبوں کے نزدیک، کہ شوگر کے مریض کے لیے بھی یہ شہد مفید ہوتا ہے، بیری کا جو شہد ہوتا ہے. لیکن اس کا استعمال بہرحال اپنے طبیب کے مشورے سے کریں، جن اسلامی بھائیوں کو، جن مدنی چینل کے ناظرین کو شوگر ہے، کیونکہ مٹھاس شوگر والوں کے لیے نقصان دہ ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ان کا ایک پورا نظام ہوتا ہے شہد کی مکھیوں کا. ان میں کارکن مکھیاں ہوتی ہیں، کچھ مکھیاں جو ہیں یہ سیکیورٹی گارڈ کے فرائض سر انجام دیتی ہیں، حارس بن جاتی ہیں. تو کارکن مکھیاں نکلتی ہیں، وہ پھولوں کا رس چوستی ہیں. ایک ان کی سردار ہوتی ہے جس کو ملکہ مکھی کہا جاتا ہے، جس کو یہ عصوب بھی کہتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں ان کی شخصیت ہے. تب کارکن مکھیاں وہ پھلوں کا رس چوس کے لاتی ہیں، اور پھر جو سیکیورٹی والی ہیں وہ سیکیورٹی کا فرائض سر انجام دیتی ہیں. اور کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں ان میں جو کاہل ہوتی ہیں، وہ وہیں پڑی رہتی ہیں. تو بہرحال چھتے میں رونق تو لگی رہتی ہے نا ان کی وجہ سے، تو ان کے میں بھی نظام تقسیم ہوتا ہے. تو ہم اگر ان کے ڈسپلن سے، ان کے نظم و ضبط سے سبق سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں. ایک پھل ہے یا ایک پھول ہے، اس سے ایک شہد کی مکھی نے رس چوس لیا، اب دوسری شہد کی مکھی اس پہ نہیں جا کے بیٹھے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ان کا، کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کسی طرح. تحقیق یہ کہتی ہے، واللہ عالم بھی حقیقت الحال، کہ جو شہد کی مکھی رس چوس کے اڑتی ہے نا، وہ ایک خوشبو سی وہاں چھوڑ دیتی ہے. تو جب دوسری مکھی آتی ہے تو اس خوشبو کو محسوس کر کے اس جگہ نہیں بیٹھتی، وہ کسی اور جگہ جا کے بیٹھتی ہے اور رس چوستی ہے، تاکہ اس کا وقت ضائع نہ ہو. یہ اپنے کام کی تقسیم کاری کا بھی خیال رکھیں. تو شہد کی مکھی میں بھی تقسیم کاری تو ہے نا، چھتے کے اندر کہ کام تقسیم کیے ہوتے ہیں. تو اگر ہم بھی کسی چیز کو ترقی دینا چاہتے ہیں، کسی مدنی کام، ہمارا دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے، تو اس میں بھی دیکھیں آپ، تقسیم کاری کا نظام موجود ہے. اب ہر اسلامی بھائی اپنی ذمہ داری ادا کرے گا تو اس کا جو رزلٹ آئے گا اس کے نتیجے میں مدنی کام میں اضافہ ہوگا۔ تو ہمیں بھی تقسیم کاری کا اصول اپنانا چاہیے۔ گھر کے اندر بھی اگر کوئی گھریلو کام ہے تو ذمہ داریاں آٹومیٹک بعد تقسیم ہوتی ہیں، بعض آپ کر لیجئے تو آپ کو فائدہ ہوگا، ٹینشن نہیں ہوگی، ورنہ یہی پھر آپ بعد میں رونا روتے رہیں گے کہ جناب یہ کام آپ نے کرنا تھا، یہ آپ کو کرنا چاہیے تھا آپ نے نہیں کیا، آپ کو کرنا چاہیے تھا آپ نے نہیں کیا۔ تو بدمزگی سے بچیں گے اگر پہلے ہی تقسیم کر دیا جائے کہ یہ کام یہ آپ کریں گے یہ کام ہم کریں گے، تو اس طرح سے بدنظمی سے بچا جا سکتا۔ تو شہد کی مکھی، شہد بھی اگلتی ہے، رس بھی اگلتی ہے اور یہ ڈنک بھی مارتی ہے۔ جی ہاں، اس میں بہت تکلیف دہ ڈنک بھی ہوتا ہے، تو وہ بیماری ہے۔ میرات المناجی میں ہے کہ شہد کی مکھی کے منہ سے شہد نکلتا ہے جو بیماریوں کی شفا ہے، اور اس کے ڈنگ سے زہر نکلتا ہے جو بیماری ہے۔ تو اس کا ڈنگ اگر لگ جائے، اس کا بھی علاج بتایا گیا، ایک تو یہ کہ اپنا لعاب اس پر لگا لیں، یا شہد تھوڑا سا مل جائے تو وہ شہد ہی اس پہ لگا دیں، اس کے بعد آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ علاج وغیرہ کر دے گا آپ کا۔ تو شہد کی مکھی کے ڈنک سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، کہ جب شہد کی مکھیوں کے چھتے کو بعض سر پھرے نوجوان کوئی پتھر وغیرہ مار دیتے ہیں نا، تو پھر یہ مشتعل ہو کر وہاں پر موجود لوگوں پر حملہ کر دیتی ہیں، اور پھر جس کو زیادہ ڈنک لگیں، ایسے واقعات بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جس میں انسان کی موت واقع ہوگی۔ تو جب کبھی اس طرح کا معاملہ ہو تو فوراً بیٹھ جائیے، زمین پر لیٹ جائیے، اور اپنے اوپر کوئی موٹا کمبل وغیرہ کالے رنگ کا نہ ہو، یہ کالے رنگ سے بڑا چڑھتی ہیں، واللہ عالم کیا وجہ، پر کالے رنگ سے یہ بہت زیادہ مشتعل ہوتی ہیں۔ تو کالے رنگ کا نہ ہو، کوئی اور رنگ ہو تو وہ موٹا ہو، کہ اگر یہ اوپر آ بھی جائے تو آپ کو ڈنک نہ مار سکے، تو وہ آپ لے کر اوپر وہاں سے نکلنے کی کریں، یا ساکت بیٹھ جائیں اگر بھاگنے کی صورت نہیں ہے۔ اسی طرح کبھی ایک آدھ مکھی آئی، دو مکھی آئی، تو اب جو بھیڑ ہوتی ہے نا پیلے رنگ کی، اس میں تو یہ کہ اس کو ہٹانا ہوتا ہے۔ تو شہد کی مکھی کو اگر آپ یوں یوں ہاتھ ہلائیں گے نا، تو یہ مزید چاکو چوبند ہو کر آپ پر حملہ کرے گی، یہ غالباً شاید مشتعل ہو جاتی ہے آپ کے ہاتھ ہلانے سے۔ تو باہر واللہ تعالی عالم بحقیقت الحال، اللہ تعالی کی حکمتیں وہی جانتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے تو وہ مشتعل ہو کر ڈنک مارتی ہے۔ تو ایک مرتبہ تو بچپن میں عجیب منظر دیکھا کہ جھنڈا ایک لگا ہوا تھا، پرچم، تو اب شہد کی مکھیوں کا غول وہاں سے گزرا تو جھنڈا لہرا رہا تھا، تو یقین جانیے کہ شہد کی مکھیوں کا پورا غول اس جھنڈے کے پیچھے پڑ گیا، جھنڈا لہرائے ساتھ میں شہد کی مکھیاں بھی لہرائیں۔ تو میں نے دیکھا، میں کہ یہ اب جھنڈا ہل رہا ہے شاید اس وجہ سے، اب یہ بھی اس کے پیچھے پڑ گئیں۔ تو بہرحال کچھ دیر بعد وہ وہاں سے رخصت ہو گئیں۔ تو شہد کی مکھی کو چھیڑنا نہیں چاہیے، کچھ شہد کی مکھی تو اگر آپ چھیڑیں گے تو یہ مشتعل ہوگی اور پھر آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گی، آپ کو ڈنک مارے گی، اور جس کی شدید تکلیف ہوتی ہے۔ امیر علیہ سنت ایک دفعہ بیرون ملک موجود تھے، تو بے خیالی میں ایک شہد کی مکھی پر آپ کا قدم جا پڑا، اس نے ایک دم سے ڈنک مارا، تو آپ تکلیف سے بے چین ہو کر ہٹے، تو دوسرے اسلامی بھائی نے وہ سپرے ہوتی ہے کیڑے مارنے والی سپرے، تو وہ فوراً لانے کی کوشش کی کہ میں اس کو مار دیتا ہوں، تو آپ نے روک دیا کہ میرا ہی قدم اس کے اوپر آیا تھا، یہ بیچاری ڈنک نہ مارتی تو اور کیا کرتی۔ پھر آپ نے آخرت کے بارے میں مدنی پھول لٹاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس شہد کی مکھی کے کاٹنے میں بھی آخرت کی یاد ہے، کہ اس شہد کی مکھی کا ڈنک آج برداشت نہیں کر سکتا تو کل بچھو کے ڈنک کیوں کر برداشت ہوں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی، یہ تھا شہد کا معاملہ۔ تو شہد اتنی پیاری نعمت ہے، اس کو آپ چینی کی جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، چائے ہے تو چینی جو اطباء ہیں ان کے نزدیک اس کی جگہ اگر شہد ڈالا جائے تو چینی کے کچھ نقصانات سائیڈ افیکٹ تو ہوتے ہیں نا، تو ان سائیڈ افیکٹ سے بچا جا سکتا ہے. تو شہد حسب ضرورت ڈالیے، تو پہلے زمانے میں چینی کہاں تھی، تو شہد وغیرہ ڈال کے یہ میٹھا کیا جاتا تھا چیزوں کو، شربت کو، چائے کو. تو شہد، اب شہد ملے بھی تو صحیح نا، اتنا کچھ مہنگا بھی ہوتا ہے بعض جگہوں پر. اب جہاں فراوانی ہوتی ہے وہاں کچھ سستا ہوگا، اور شہد کی خوشبو بھی بڑی پیاری ہوتی ہے. جس نے سونگی ہے اصلی شہد کی خوشبو، وہ خوشبو بتاتی ہے کہ یہ شہد اصلی ہے. اور بعض اوقات شہد ہوتا اصلی ہے، اپنے پاس رکھے رکھے جم بھی جاتا ہے سردیوں میں، شدید سردی ہو نا تو یہ بالکل کھانڈ کی سی شکل اختیار کر دیتا ہے، یعنی چینی کی سی شکل. جس طرح چینی پہ آپ پانی ڈال دیں، مکس کر دیں تو اب وہ تھوڑی سی جم جاتی ہے، تو اس طرح شہد بھی ہم نے خود اپنے بچپن میں دیکھا کہ شہد کو کافی عرصہ رکھے رکھیں اگر تو سردیاں آتی ہیں تو پھر وہ جم جاتا ہے. تو بھرا شہد جلدی خراب نہیں ہوتا، لیکن بہت پرانا شہد ہو جائے اس سے پہلے پہلے استعمال کر لینا چاہیے. تو چھوٹی مکھی کا شہد ہوتا ہے، بڑی مکھی کا شہد ہوتا ہے، تو چھوٹی مکھی کا شہد یہ سینے اور گلے وغیرہ کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے. اور ایک شہد ایسا ہے جس کو نہر میں ملے گا. آج ہمیں تھوڑا سا شہد چاہیے نا ایک شیشی، تو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اصلی شہد پھر چاہیے تو پھر تو زیادہ محنت چاہیے. تو شہد نہر میں سے ملے گا، وہ نہر کہاں ہوگی؟ وہ نہر جنت میں ہوگی. تو جنت میں چار نہریں ہوں گی، ایک پانی کی، ایک شہد کی، ایک دودھ کی، اور ایک پاکیزہ شراب کی. تو اب جب جنتی شہد کی نہر میں سے پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت اور تندرستی مل جائے گی کہ وہ پھر کبھی بیمار نہیں ہوں گے. تو یہ جنتی شہد وہاں کی نہر سے پینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ رب تعالیٰ کی بہت پیاری، بڑی میٹھی میٹھی، بڑی دلکش اور منہ میں پانی لانے والی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے اور ان نعمتوں کے جواب میں شکر ادا کرنے، اور شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے، تو اس نافرمانی سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین، صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد. فبأی آلائی ربکما تکذبان.
ترجمہ کنز الایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟